بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. إنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو قرآن کی اس آیت سے شروع کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان عمل کو رکھیں گے، ترازو کو رکھیں گے، ترازوؤں کو رکھیں گے. ترازوؤں کا مفہوم ہے یا تو یہ کہ ہر ایک انسان کے عمل کو تولنے کے لیے ایک مستقل ترازو ہوگی، یا مفہوم یہ ہے کہ ترازو ہے اور بہت بڑی ہے، اس لیے اس کو جمع کے لفظ سے تعبیر کیا، گویا کہ ایک ترازو اتنی بڑی ہے کہ بے شمار ترازوؤں کے برابر ہے. اس ترازو کو رکھا جائے گا، اس کی علت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی کی صفت عدالت کے اظہار کے لیے میدان محشر میں یہ ترازو ہوگی، اور جو کچھ عمل اس ترازو میں رکھ کر کے تولے جائیں گے، اللہ کی اس صفت عدالت کو ہر آدمی دیکھے گا اور دیکھ کر اس کا اعتراف کرے گا. چنانچہ اگلا جملہ فرماتے ہیں: فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے اوپر، کسی جاندار کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. صاحب کتاب اس کے بعد ایک لفظ لاتے ہیں: وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَن. جس طرح اس ترازو کے اندر ہمارے عمل تولے جائیں گے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، یا جو اپنے دوسرے جوارح پیر سے کیے ہیں، اسی طرح جو باتیں ہماری زبان سے نکل رہی ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن جس طرح ہمارے عمل کو تولا جائے گا اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے اقوال کو بھی تولا جائے گا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب کو لائے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمارے اقوال جو زبان سے نکلے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی وجود ظاہری نہیں ہے. جو اعمال ہمارے ہاتھ پیر سے صادر ہوتے ہیں ان کو کوئی ظاہری وجود نہیں ہے, تو پھر یہ تولے کیسے جائیں گے؟ کسی چیز کا جسم ہوتا ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے, کسی کا جسم بڑا ہے تو وزن زیادہ ہے, کسی کا جسم چھوٹا ہے تو وزن کم ہے. جب کسی چیز کا جسم ہی نہیں ہے, جو عمل کیا گیا وہ عمل ختم ہو گیا, جو قول زبان سے نکلا اس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے, تو پھر اس کا وزن کیسے ہوگا, تولا کیسے جائے گا؟ عقل کے خلاف ہے. اسی بنیاد پر کچھ لوگ یا کچھ فرقے اسلام کے اندر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے عقل کو کسوٹی بنایا اور جو چیز عقل میں نہیں آئی اس کی تعویل کر لی. ایسے معتزلہ اور خوارج کے فرقے ہیں جو عقل ہی کو کسوٹی مانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر ان کی عقل میں نہیں آتا تو وہ اس کی تعویل فوراً کر لیتے ہیں. ان لوگوں نے اس کی تعویل کی اور یہ کہا کہ جب اقوال اور اعمال کا جسم نہیں ہے تو وہ تولے کیسے جائیں گے, اس لیے قیامت کے دن نہ کوئی ترازو ہوگی نہ کسی ترازو کے اندر ان اقوال و افعال کو تولا جائے گا. بلکہ یہ ذکر اللہ تعالی اپنی صفت عدالت کو پیش کرنے کے لیے, ذہن سے قریب کرنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں. جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں ترازو کو دیکھتے ہیں اور اس میں رکھ کر انصاف کے ساتھ دونوں پلوں کو برابر کیا جاتا ہے, یعنی دونوں پلوں میں رکھی ہوئی چیزوں کو برابر برابر تولا جاتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی عدل و انصاف فرمائیں گے اپنی مخلوق کے ساتھ. بس اس صفت عدالت کو سمجھانے کے لیے ترازو کا ذکر کیا گیا, ورنہ در حقیقت نہ ترازو ہوگی میدان محشر میں اور نہ اس ترازو کے اندر چیزوں کو رکھا جائے گا. یہ معتزلہ اور خوارج نے گویا کہ اللہ کے فرمان کی تعویل کی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں اس چیز سے متعلق جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس سلسلے کے اندر جو بات فرماتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی ہیں. سر سید مرحوم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ تعویلات جنت اور جہنم اور جنت اور جہنم کے جو احوال قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں ان کے بارے میں اسی طرح کی تعویلات کیا کرتے تھے. ان کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے کے اندر خط و کتابت بھی ہوئی ہے اور وہ رسائل خط و کتابت چھپی ہوئی بھی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی تردید میں جو خط ان کے پاس لکھا ہے اس میں یہ فرمایا کہ عقل کوئی کسوٹی نہیں ہے، بہت سے مواقع کے اوپر انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے، جب کوئی فرمان خداوندی یا اللہ کے نبی کا فرمان آئے گا ہم اپنی عقل کو اس کی اصل علت اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے کام میں لائیں گے، اگر اللہ کی توفیق سے ہماری عقل اس کی حقیقت تک پہنچ گئی اور ادراک کر لیا ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہماری عقل کی رہبری فرمائی اور ہمیں اصل حقیقت تک پہنچا دیا، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہماری عقل نارسا کوتاہ عقل وہاں تک نہ پہنچ سکی تو اصل مسئلہ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار نہیں کریں گے، ہم اس کو اسی طرح مانیں گے اور اپنی عقل کی کوتاہی کا اعتراف کریں گے کہ ہماری عقل نارسا کوتاہ رہی اور اصل حقیقت تک نہیں پہنچی۔ اب گویا کہ اہل سنت والجماعت میں اور معتزلہ اور خوارج میں فرق ابھر کر سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل ہماری وہاں تک نہیں پہنچی تو ہم اپنی عقل ہی کو بنیاد بنا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی تعویل کریں گے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم تعویل نہیں کریں گے، جو کچھ انہوں نے فرمایا ہم اسی کو حقیقت سمجھیں گے، اپنی عقل کو کوتاہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ یہی مسلک متقدمین کا ہے، جگہ جگہ اس طرح کی روایات آتی ہیں تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات متقدمین کے مسلک کو بیان کرتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو اسی طرح قبول کیا جائے گا، کیفیت کیا ہوگی یہ سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہماری عقل نارسا کوتاہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگا اور ہر آدمی کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ اپنی عقل کی بالا دستی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں رکھے تو اسلام اپنی اصلی صحیح صورت کے اوپر باقی نہیں رہ پائے گا۔ آج کل تو یہ مسئلہ بہت زیادہ آپ کے ان ملکوں کے اندر خصوصیت سے چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر ایک علم معقول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، قرآن و حدیث علم معقول نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے منقولی علم، جس کی بنیاد رسول اللہ ہوتا ہے، اس کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ صحیح ہے، چاہے ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں، ان کا فرمان دین کے بارے میں جو بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو قوت کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور قرآن و حدیث پر عمل کی یہی صورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہ کر سیکھی ہے وہ یہی ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب رسول اللہ کسی چیز کو فرما رہا ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ورنہ دین ختم ہو جائے گا. روز آنا فرشتہ حکم الہی کو لے کر آتا ہے، رسول اللہ سر اٹھاتے ہیں وحی کے جانے کے بعد اور اس آیت کو پیش کرتے ہیں صحابہ کے سامنے، یہاں تک کہ آپ کی وحی مطلوع قرآن کی شکل میں مرتب ہو کر ہمارے سامنے آ گئی، وحی غیر مطلوع حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس تلاوت کو باعث فخر سمجھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ہے. تمام احکام شرعیہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر وحی کے واسطے سے بھیجے ہیں، آپ نے انہیں امت کے سامنے پیش کر دیا. اب اگر ہم یا صحابہ عقل کی بنیاد کے اوپر اس کا انکار کرتے، چونکہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، جبریل کہاں آ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، کس طرح لا رہے ہیں، تو نہ قرآن رہتا نہ حدیث رہتی، دین ختم ہو جاتا. اور یہی مسلک تھا صحابہ اکرام کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود پر پہنچے، کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن عمر نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوم رہے تھے، اس لیے عمر تجھے چومے گا. عقل کوئی کسوٹی نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، ایک عمل کرتے ہوئے کیا جائے گا. ہر جگہ صحابہ نے اسی طرح قبول کیا علوم نبوت کو. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن صبح کو دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھ کو اٹھایا گیا اور حطیم میں لایا گیا اور کعبے میں رکھ کر کے میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، سونے کی تشت تھی اس میں رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد میرے قلب میں ایمان و حکمت کو بھرا گیا اور میرے سینے میں رکھ کر کے پھر سی دیا گیا. مجھے فوراً براق پر بیٹھالا گیا اور لمحوں کے اندر بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس میں وہاں جو ہوا سو ہوا، انبیاء سے ملاقات، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. ایک آسمان پر پہنچے، کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ کہا جبریل. کہا اکیلے ہو کہ کوئی اور ہے؟ کہا محمد ہیں. کہا کہ بھیجے گئے تھے یا خود لے کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ بھیجے گئے تھے. دروازہ کھلا. اسی طرح ہر آسمان پر گفتگو ہوتی رہی، چلتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ آسمانوں سے اوپر پہنچ گئے. اور جو ہوا ہوا وہاں سے پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے، اور یہ سب صبح ہونے سے پہلے پہلے، یوں کہیے کہ لمحات کے اندر پورا ہو گیا. اہل مکہ کے سامنے بات آئی تو کون اس کا اقرار کر سکتا تھا؟ سب نے انکار کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ محمد تو روزانہ ایک نیا شگوفہ کھلاتے ہیں، ہم صبح سے شام تک سواری پر چلتے ہیں تو جدے پہنچ پاتے ہیں، یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر کیسے چلے جائیں گے؟ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، سب نے کہا کہ دیکھو تو کیا آج خبر آئی ہے، وہ یہ عقل اسے قبول کر سکتی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ محمد یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو دنیا انکار کرے، ابو بکر تو اس کی تصدیق ہی کرے گا. ابو بکر تو روز آنا ان پر وحی آتی ہے آسمانوں سے، دن میں آتی ہے، رات میں آتی ہے، سفر میں آتی ہے، حضر میں آتی ہے، اور وہ اس وحی کو پیش کرتے ہیں. ابو بکر تو ایسا غلام ہے کہ روز آنا اس کی تصدیق کرتا ہے. آج کون سی نئی بات ہے؟ مطلب ہے کہ عقل کسوٹی نہیں ہے. ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے. یہی بنیاد ہے اصل جس کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میزان عمل ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اس سے پتا چلا کہ عمل کا وزن ہوگا. وہ عمل اللہ ہمارے اقوال و اعمال کو ایک صورت کی شکل بھی دے سکتا ہے، اور وہ اس کے اوپر قادر ہے. جیسا کہ قبر کے اندر آپ نے فرمایا کہ انسان کے سامنے تصویر آئے گی، مومن کے سامنے اچھی اور مشرق کافر کے سامنے خراب. وہ مومن اس سے پوچھے گا تو کون ہے، تو وہ تصویر کہے گی انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں. اور اگر بری تصویر ہوگی تو وہ کافر پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گی انا عملک السیئ. یہی تصویر ہے، اسی کو تول دیا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نام ہے اعمال ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں دائیں بائیں، وہ نام ہے اعمال جو انسان کی قبر میں اس کے ساتھ ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو وہ کتاب کی شکل میں وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اقرا کتابا. یہ وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے قرآن میں دوسری جگہ ووضع الکتاب، کتاب یعنی نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. فترى المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے کیسی کتاب ہے، ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے کسی عمل کو اس میں چھوڑا نہیں، ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو کیا ہوگا سب کو حاضر پائیں گے. ہو سکتا ہے یہی کتاب رکھ کر تول دی جائے. اس سے دوسری چیز, اس کی بھی احادیث ترمذی وغیرہ کی روایات سے یہ بھی ملتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو رکھ کر تول دیا جائے گا. ایک دوسری چیز اس روایت اور اس آیت سے یہ بھی مل گئی کہ قیامت کے دن فیصلہ گنتی کے اوپر نہیں ہوگا, کس انسان کے گن لوگ کے عمل صالح زیادہ ہیں, گن لوگ عمل غیر صالح زیادہ ہیں, جو کم ہوں گے اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ بنیاد نہیں ہے, ورنہ تو بڑا معاملہ ہو جاتا اگر ایک آدمی ایمان لایا آخری وقت میں اور اس کی زندگی کفر و شرک کی, یا توبہ کی مومن نے, توبہ سے پہلے کی زندگی تو 70-80 سال کی زندگی ہے, اور توبہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ موت آ گئی, تو اب اس کے پاس تو اگر گنتی کی جائے گی کچھ بھی نہیں. ایک طرف اس کی یہ توبہ اور دوسری طرف گناہوں کا ایک انبار گنتی میں نہیں آتے. لیکن اگر یہ توبت نصوحہ ہے تو یہ ایک توبہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گی. کسی مشرک کا ایمان اس کی 100 سالہ زندگی کے مقابلے کے اندر بھاری جب ہی ہوگا جب فیصلہ میزان عمل میں ہوگا, وزن کے اعتبار سے, گنتی کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا. اور یہ فیصلہ بھی مبنی بالقسط ہوگا. یہ آیت ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ. یہ دوسری بحث ہے کہ قسط لفظ تو ایک ہی ہے قاف سین قا, لیکن اس کے معنی دو آتے ہیں, عدل کے بھی آتے ہیں اور ظلم کے بھی آتے ہیں, لیکن مصدر میں فرق ہے. ایک کا مصدر قسط ہے, ایک کا مصدر قسط ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر حدیث کو لا رہے ہیں, یعنی ترجمۃ الباب میں وحی متلو کو رکھا, قرآن کی آیت کو, اور دلیل میں پیش فرما رہے ہیں وحی غیر متلو کو. فرماتے ہیں دیکھو آپ نے ارشاد فرمایا, کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن, یہ دو صفات ہیں. دعوے کی دلیل ان دو میں نہیں ہے. یہ جو تیسری صفت ہے ثقیلتان فی المیزان, یہ دلیل ہے دعوے کی کہ یہ دو آنے والے کلمات میزان عمل میں بھاری ہیں. بھاری ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وزن ہوگا. ایک طرف گناہوں کا انبار, دوسری طرف ان دو کلموں کو رکھا جائے گا یا دو کلموں کے ثواب کو تصویر بنا کر رکھا جائے گا. ان دو کلموں کے وزن کے مقابلے میں بے شمار گناہ اور ان کی تصویریں, یا وہ بے شمار نامہائے اعمال جن میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے وہ ہلکے ہو جائیں گے. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اپنے اندر اتنا وزن رکھتے ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس ترازو کے ایک پلے میں یہ ہوں گے, دوسرے پلے کے اندر بے شمار گناہ ہوں گے, لیکن اللہ مومن نے اخلاص کے ساتھ اگر ان کلمات کو زبان سے ان کا ورد رکھا یا ان کو ادا کیا تو قیامت کے دن ان کا فائدہ اس طرح مرتب ہوگا کہ اس کے بہت سے گناہ اس کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے. اعمال کا وزن ہے اور سب سے زیادہ وزن ایمان کا ہے, توحید کا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے, جس کو حدیث قدسی کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدمی, اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آیا, میری ساری زمین کو تو نے اپنے گناہوں سے کالا کر دیا, ثم اتیتنی ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, لیکن جب تیری موت آ رہی تھی تو اس وقت میرا کسی کو شریک نہیں بنا رہا تھا, یعنی تیرا ایمان اور تیرا عقیدہ یہ تھا کہ میں لا الہ الا اللہ پر عمل ہے تیرا اور تیرا عقیدہ بھی یہی ہے, تو اگر تو میری اس شرط کو پورا کرے گا تو تو زمین بھر کر گناہ لے کر آیا ہے, میں زمین بھر کر مغفرت اور معافی لے کر تیری طرف آؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ اتنا نہیں ہوگا جتنا اللہ پر ایمان یعنی توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر بوجھ ہوگا میزان عمل کے اندر. اعمال صالحہ کا بوجھ اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ بوجھ کا فیصلہ تو میزان عمل میں ہو سکتا ہے, اس لیے قرآن میں جگہ جگہ معیار اسی کو بنایا گیا, من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کا میزان نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہی فلاح پانے والے ہیں, اور جن کا وزن ہلکا ہو گیا نیکیوں کا وہی خسارے اور توفے کے اندر رہ جائیں گے قیامت کے دن. یہ اس کا مفہوم ہے. اب چونکہ یہ بچیاں ہیں پڑھ رہی ہیں, میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اور وہ سب کے لیے مفید ہیں. ایک تو بنیاد یہ ہے کہ پڑھنے والا پانچ سال, چار سال, آٹھ سال پڑھ کر اپنے آپ کو عالم دین نہ سمجھنے لگے, یہ ہماری غلطی ہے کہ مدرسوں میں رہنے والے طلبہ سات آٹھ سال پڑھیں پڑھ کر یہ نہ سمجھنے لگیں کہ سارا دین انہوں نے سیکھ لیا. نہیں, دنیا کے اندر کوئی بھی منہج تعلیمی, نصاب تعلیم ایسا نہیں ہوتا, چاہے دنیاوی علوم کا ہو چاہے دینی علوم کا ہو, کہ وہ اس علم کی تمام معلومات طالب علم کو مہیا کر دے. کوئی علم ہے اور قرآن و حدیث کا علم جس پر آج تک لاکھوں لاکھ صفحات لوگوں نے لکھ ڈالے, متقدمین و متاخرین نے, کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال آٹھ سال میں سب اس کے سینے میں اتر جائے؟ یہ قسم تو ہو نہیں سکتا. اللہ وہ بھی علم عطا فرما دے یہ دوسری چیز ہے, جو اللہ انبیاء کو دیتا ہے اور کچھ بعد میں خاصان خدا بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو علم وحی مل جاتا ہے. کسی بھی نصاب تعلیم کو بشرطے کے پڑھانے والا باکمال ہو, پڑھنے والا ذہین و ذکی ہو اور محنت کرتا ہو, محنت سے پڑھا ہو, تو جو پھل مرتب ہوگا وہ صرف اتنا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا علم آ جائے گا کہ وہ کتابیں جو نہیں پڑھی ہیں اگر وہ ان کتابوں کو اپنی علمی لیاقت سے سمجھنا چاہے گا تو رہبری اس کو مل سکتی ہے. اس سے ضائع کچھ پہلے دنیا کے علوم کو پڑھنے کے بعد کئی کئی سال پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ وہ علم جو پڑھا ہے وہاں شیلا پیدا ہو جائے. اگر بغیر تجربے کے آدمی چاہے تو اس کو اچھی ملازمت نہیں ملتی ہے, تجربہ ہوگا تب اس کے بعد علم میں جلب. ہمارے ہاں جب آدمی لگے گا اپنی زندگی کو کھپائے گا اگر اس نے محنت سے پڑھا ہے تو اب بغیر کسی استاد کی مدد کے اس میں یہ لیاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ قد و کاوش کر کے ان کتابوں کو جنہیں نہیں پڑھا ہے مطالعہ کر کے نکال سکتا ہے. پھر بھی کہیں کہیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے استاد سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور وہ اس گتھی کو سلجھاتا ہے. اس زمانے کا قصور یہ ہے کہ آدمی پانچ سال پڑھ کر کے اپنے آپ کو فقیہ محدث بلکہ مجتہد وقت سمجھنے لگتا ہے. یہ وہ کمی ہے جس سے جگہ جگہ لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں اور ایک مسئلہ امت کے لیے پیدا ہو گیا ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو متقدمین تھے یعنی اللہ نے ان کو زہد فی الدنیا بھی عطا فرمایا تھا, تقوی عطا فرمایا تھا, علم عطا فرمایا تھا اور ان کا زمانہ زمانہ نبوت سے قریب تھا, یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ عالم الناس تھے, ان کے لوہے کو ماننا, ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ 1400 سال سے امت کا طریقہ رہا ہے. آج زمانہ وہی کہ آدمی اپنی عقل کے سامنے ساری روایات کو ختم کر دیتا ہے, اس وجہ سے دنیا ٹھوکر کھا رہی ہے. ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ علم ان تک ایک دو واسطوں سے پہنچا, تین واسطوں سے پہنچا. ہمارے پاس علم سینکڑوں واسطوں سے پہنچ رہا ہے. علم اپنی اصلی شکل و صورت اور پھر زمانے نبوت سے جتنا قریب ہے اتنی ہی خیر و برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے. یہی فلسفہ قیامت ہے. اس لیے وہ لوگ اپنے اندر علم نبوت کے اعتبار سے جو کمال رکھتے تھے دوسرے طبقے کو وہ کمال حاصل ہو ہی نہیں. اور یہ 1400 سال کے بعد آج تو کچھ بھی نہیں ہے. بغیر ان کی اتباع اور تقلید کے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے کام نہیں چلتا. اور اس سے سمجھنا چاہیے جو آپ نے بخاری اور دوسری روایتوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا. ایک طبقہ تھا جو پیچھے ہٹنے لگا اور محدثین فرماتے ہیں ان میں چند طبقات تھے. کچھ تو وہ لوگ تھے جو اپنے دین سابق کی طرف چلے گئے, جہاں سے آئے تھے بشاشت ایمانی راسخ نہیں ہوئی, روزانہ فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اللہ کے نبی دنیا سے اٹھ گئے, وہ لوگ جن کے دلوں میں بشاشت ایمانی راسخ نہیں تھی پلٹ گئے. کچھ وہ لوگ تھے جو دین ثابت کی طرف چلے گئے, کچھ وہ لوگ بھی تھے جو مدعی نبوت اٹھ گیا. ایک مسیلمہ کذاب جنہیں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں قادیانی اٹھ گیا تھا, اسی طرح وہ بھی اٹھ گیا, اس کی نبوت کی طرف چلے گئے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہی سے کہتے تھے لیکن وہ زکات کے قائل نہیں, مانعین زکات جن کو کہا جاتا. حالانکہ جو چیز نصوص قطعیہ سے ثابت ہے, جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ثابت بالضرورت, اس کا منکر دائرہ اسلام سے خالی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے میان سے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ فیصلہ کرے گی, اگرچہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لیکن جو شخص ایک رسی بھی زکات رسول اللہ کے زمانے میں تھے آج منع کرتا ہے, یہ فیصلہ میری تلوار کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور حدیث ہی کی بنیاد پر نہیں آتی تھی. آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے آپ اس کے خلاف کیسے فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, امیر تو ان اقاتل الناس, قتال کیا جائے اس کا حکم ہے مجھے, لیکن کہاں تک؟ یہاں تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فاذا قالوها, جب یہ کلمات کہتے تو اب قتال سے محفوظ ہو گئے, دماغهم واموالهم محفوظ ہیں. یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زکات نہیں دے رہے ہیں, منع کرنا, آپ ان سے قتال کہہ دے گا جب یہ ایمان ان کے دل کے اندر. آپ نے معاہدہ کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دلیل دی اور حدیث کی دلیل دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے مقابلے میں کوئی دلیل دیتے؟ یہاں نہیں ہے روایات. حدیث کے مقابلے میں دلیل قرآن سے دیتے یا حدیث سے دیتے؟ نہیں. فرما رہے ہیں واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج منع کریں لقاتلتہم. فرمایا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کثر بیوت کی جائے گی؟ اینقص الدین وانا حی, اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ ہو نہیں سکتا, مر جاؤں گا مگر تبدیلی نہیں ہونے دوں گا. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے رہے, حالانکہ ہونا چاہیے. آج تو کوئی بھی کھڑے ہو کر حدیث پیش کرو, حدیث ضعیف حدیث میں نہیں مانتا ہوں, کوئی بات زبان سے نکالنے میں ترتیب ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا, فرما رہے ہیں فلما ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال عرفت انه الحق. جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں دے رہے دلیل نہ دے, مگر اللہ نے ابو بکر جیسے آدمی کے دل کو قتال پر منشرح کر دیا کہ جو ثابت بالضرورت کا انکار کرے گا میں اس سے قتال کروں گا, اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. تو عمر نے مان لیا, نہیں دیتے دلیل نہ دے, مگر میں نے مان لیا جان لیا کہ حق وہی ہے جو ابو بکر کہتے ہیں، دلیل نہیں لیتے نہ دے کیوں، اس لیے کہ وہ اعلم الناس ہیں، امت کے اندر ان کے مقابلے میں کوئی علم رکھنے والا نہیں. یہ اصول ہے. دنیا آج اپنی بے علمی کی بنیاد کے اوپر، کچھ علم نہیں ہے، چند حدیثیں یاد کرنی ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، وہ منسوخ تو نہیں ہے، آیا وہ مؤول تو نہیں ہے، اس کو متقدمین بتائیں گے اور اسی کو اپنانا ہوگا. نہیں اپنائے گی امت گمراہ ہو جائے گی. اسے کہ علم نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی علم میں کھپائی تھی اور وہ لوگ ظاہر سے دنیا دنیا ان کے سامنے نہیں تھی، ٹھوکروں کے اندر تھی دنیا، ان کی زندگی صرف اسلام ہی کے لیے زندہ رہنا تھا اور مرنا تھا. امت نے 1400 سال سے ان کی تکلیف کی ہے. آج 2-4 سال آدمی پڑھ کر کے اس طرح سے کہ قرآن و حدیث تو اس نے 1-2 سال پڑھا ہے، باقی تو اور فنون پڑھتا رہا، فقہ پڑھتا رہا، نحو پڑھتا رہا، سر پڑھتا رہا. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو مجتہد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نحو و سر بھی نہیں جانتے، کچھ پتہ ہی نہیں انہیں. میرے بھائی، اس چیز کو اگر نہیں سمجھا جائے گا تو علم اس کے لیے وبال بن جائے گا اور وہ کبھی بھی راہ حق پر نہیں چل سکتا. ہر پڑھنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ متقدمین نے جو بات کہی ہے خاص طریقے پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں معیار حق بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ فرقوں کے اندر سے 73 ایک فرقہ نجات پائے گا. اور وہ کون ہے نجات پانے والا فرقہ؟ وہی ہوگا جو ماں انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے سہارا ہے. جو سوچنے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں ایک ہی فرقہ ناجی ہے، صحابہ پوچھتے من ہوں وہ کون سا فرقہ ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے جواب میں فرقے کو متعین کرتے، کہتے صحابہ کا فرقہ ہے، تابعین کا فرقہ ہے، یا کہتے کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یا یہ کہتے کہ وہ مکے کے. آپ نہیں فرما رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں وہ فرقہ کون ہے، آپ یہ نہیں بتلا رہے ہیں کہ وہ فلانا فرقہ ہے. اس کے جواب میں وہ طریقہ بتا رہے ہیں جس پر کوئی چل کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. فرقے کی تعین نہیں فرما رہے. کیوں؟ فرقے کی تعین کر دیتے تو جب وہ فرقہ گزر جاتا، مر جاتا، پھر کیا ہوتا؟ آپ فرما رہے ہیں الى یوم القیامہ جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، جو قیامت تک اس پر چلتا رہے گا وہ نجات پائے گا. سائل کا سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے. اگر وہ جواب اس کے مطابق آپ دے دیتے مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، وہ آنے والی امت کا کیا ہوتا؟ آپ نے دروازہ کھول دیا. یہ جو طریقہ ہے مانا علیہ واسب، اسے پکڑ، اس سے ہٹ کر دین نہیں ہو سکتا. اب مصیبت امت کے اوپر یہ آئی ہے، خاص طریقے پر آپ کے ملکوں میں. یہاں تو دعات کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ دین کو ہم براہ راست اپنی دی ہوئی عقل سے سمجھیں گے، صحابہ کے طبقے کو درمیان سے نکال لو. اتنی بڑی مصیبت، اللہ کا نبی تو معیار حق قرار دے رہا ہے. معیار وہ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یہ طبقہ کہتا ہے صحابہ کو نکالو، ہم قرآن پر آئے راست سمجھیں گے رسول اللہ کیا فرمان بنائے. ارے خدا نے عقل، رسول اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کو نکال دو کیسے آئے گا؟ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے سب سے پہلے تو صحابہ نے اسے لیا اور لے کر ہم تک پہنچا دیا. انہی صحابہ کو نکال دو، حدیث کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں علماء کو خصوصیت سے سمجھنا چاہیے، اور وہ طریقہ جو سلف صالح کا قرون اولا کے اندر اس طریقے کو دانت سے نہیں پکڑو گے تو منتشر ہو کر کے برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، دین دین ہی نہیں رہے گا. اس امت میں سب سے بڑا احسان رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کا ہے، وہی بنیاد ہے دین کی، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد کتب مدون ہو گئی. قرآن کی یہ تشریح اور قرآن موجود ہے. اگر صحابہ کو ختم کر دو گے نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے جو پڑھا ہے متواتر، جو آپ نے اصول فقہ وغیرہ کے اندر پڑھا ہے کہ اتنے لوگوں کی روایت کہ جن کا توافق علی الکذب عقلاً محال ہو، کوئی کہتا ہے چار، کوئی کہتا ہے پانچ، کوئی کہتا ہے سات، کوئی کہتا ہے دس، اتنے صحابہ، اتنے تابعین، اتنے ہی تبع تابعین سے جو چیز ہم تک پہنچے، ہر زمانے میں دس دس پندرہ پندرہ آدمی اس کی روایت لے، وہ متواتر ہے. کیا مطلب؟ اس کا منکر کافر ہے، یہی تو مطلب ہے. قرآن کا تواتر ایسا نہیں ہے، ایک تواتر کی قسم اس سے بھی بہت بڑی ہے، اسے کہتے ہیں تواتر طبقہ. صحابہ کے پورے طبقے نے قرآن کو پورے طبقہ تابعین کو منتقل کیا ہے، تابعین کے پورے طبقے نے، چاہے وہ دس لاکھ تھے، پانچ لاکھ تھے، پورے طبقے نے قرآن کو طبقے تبع تابعین کو دیا ہے. کیا مطلب؟ ہر زمانے میں لاکھوں لوگوں نے، صحابہ کی تعداد کو تھا 80,000، کہتا ہے 1,00,000، کو تھا 1,20,000، انہوں نے طبقہ تابعین کو طبقہ تابعین نے تبع تابعین کو تبع تابعین نے اپنے اتباع کو ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ دیا. آج اگر حفاظ کو جمع کر لو 50,000 ملیں گے، 1,00,000 ملیں گے، خدا جانے کتنے لاکھ ہیں جو قرآن کو جمع کر کے دوسرے طبقے کو دے دیں گے. کون ہے یوں؟ اس کے سب سے بڑے امین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، انہی مگر ریاض جگہ نہ قرآن رہے گا، اور جب صحابہ کو ہٹا دو تو تابعین رہ جائیں گے، وہ تو اس سے دوسرے درجے کے ہیں، اور تابعین کو نہیں رہے تبع تابعین، وہ تو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، ختم ہو گیا دین تو رہا ہی نہیں. سب کو ہٹا کر کے قرآن، اب قرآن ہی قرآن کہاں ہے؟ جب صحابہ نے تو قرآن کہاں ہے؟ یہ تحریکیں در حقیقت شریعت اسلامی اور قرآن و حدیث کو ختم کرنے والی ہیں تحریکیں. سب سے بڑا مقابلہ جو فرض ہے وہ طبقہ علماء کے اوپر ہے، چاہے سر سے کفن باندھنا پڑے، دین محمدی کو صحیح تصویر کے ساتھ باقی رکھنا اور کمر بستہ ہو کر کے کام کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے. دوسرے یہ کہ بھائی اپنے آپ کو مجتہد نہ سمجھو، نہیں تو ٹھوکر کھاؤ گے. علم کو حاصل کرنے کے لیے کھپاؤ گے اپنے آپ تو کچھ مل جائے گا، ویسے تو نہیں ملتا ہے. 3-4 سال کی پڑھائی تو کچھ بھی نہیں. اب میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں، کوئی آپ کہتے ہیں یہ عالم دین ہے، عالم دین ہے، یہ عالمہ ہے، یہ عالمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوتی، میں تو عالم بن گیا، میں تو عالمہ بن گیا، یہ سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو چند شرائط کے ساتھ، کامل استاد ہو، محنتی اور ذکی طالب علم ہو، نصاب تعلیم ایسا ہو کہ اتنا محیط ہے اور ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے بے شمار جو کتابیں بے پڑھی ہیں وہ حاصل ہو جائے. ان تین شرائط کے ساتھ آدمی میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ مطالعہ کر کے بے شمار کتابوں میں زندگی اپنے کھبا کر کے ان کو نکال سکتا. بھائی اس کے سوا اس شہادت اور اس سند کا کوئی اور فائدہ نہیں. حلال و حرام بھی صحیح طریقے پر نہیں معلوم ہوگا جب تک اپنے آپ کو ان کتابوں سے وابستہ کر کے محنت نہیں کرے گا. جی جائے کہ مجتہد وقت مجتہد کے لیے تو بہت شرائط چاہیے. اور ایک شرط تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ زمانۂ نبوت سے جتنا قرب ہوگا وہ اتنا ہی اس کے اندر صلاحیت برکات تو اب ختم ہو گئی ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت اور ان کو درمیان سے نکالنا یہ تو اس زمانے کے اندر ایسا فتنہ ہے کہ جس فتنے کے ساتھ دین محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور ان کو معیار حق. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان وہ ایسا ایمان رکھتے جیسے تمہارا، یہ نہیں فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ بِهِ یا محمد علیہ السلام، نہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یا محمد ویا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تم ہو تمہارے جیسا اگر ایمان مقبول ہے. نہیں مقبول نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں چھوڑ کر کے ہدایت کہیں سے نہیں مل پائے گی. اللہ کا نبی تو دے کر کے تربیت اور علوم تمہارے طرف منتقل کر کے اللہ کے یہاں چلا گیا. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے جنہوں نے علوم نبوت کو اس طرح پھیلایا اور دنیا میں لے کر کے گئے. ایک ایک آدمی پہنچ گیا ملک کے ملک اور قبائل کے قبائل اس کے سامنے ہاتھ اوپر ایمان لے آئے. آج اسلام ساری دنیا کے اندر چار رنگ پھیلا ہوا ہے، انہی کی تمہیں اور محنت کیا اور انہی کو درمیان سے نکال کر آئے کیا دین. میں دیکھتا ہوں یہاں کے لوگ اسلام کو قبول تو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو تصویر اسلام کی آ رہی وہ تو بہت جگہوں کے اوپر صحیح نہیں. کہ خدا نہ خواستہ یہ اسلام کے لانے والے صحابہ کے سلسلے میں اس عقیدے کو لے کر کہ وہ اسلام اسلام کیا ہے، تو ایک گمراہی سے نکلے دوسری گمراہی کے اندر پھنس گئے. صحابہ کی عظمت اور ان کو اس اسلام اور مذہب اور دین کا اور شریعت کا اور قرآن کا سب سے بڑا امین سمجھنا یہ بنیاد ہے. اور اگر اس سے الگ ان کی امانت پر اگر کسی وقت بھی حملہ ہوتا ہے اللہ کو منظور نہیں ہے، نہ رسول اللہ کو منظور ہے. اس لیے کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنى قرآن کہتا ہے جو پہلے ایمان لائے وہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد فتح مکہ، یعنی سن آٹھ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اور جو بعد میں، دونوں برابر نہیں. ہمارے یہاں ان کا مرتبہ بلند ہے. جیسے انبیاء اور رسل نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء اور رسل کی جماعت ہے لیکن سب برابر نہیں، ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے. اسی طرح صحابہ میں بھی فضیلت ہے، لیکن وہ کلن وعد اللہ الحسنى، چاہے پہلے کہیں چاہے بعد کہیں، ہم نے سب کے لیے حسنا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. جنت کا وعدہ مومن ہی کے لیے ہو سکتا ہے، متقی کے لیے ہو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اعدت للمتقین، اس کا مطلب ہے سب متقی. اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا. کوئی دوسرا طبقہ ہے نہیں دنیا میں جس کے لیے یہ دلیل قرآن سے مل سکے کہ وہ کل وعد اللہ طبقہ صحابہ ہی ہے. اس کو مجروح کرنا یہ تو دنیا میں دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ اسلام جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت 1400 سال کے اندر اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے پیدا ہوئی مٹ گئی, اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے. آج کا یہ فتنہ سب سے زیادہ ان سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. صحابہ پر جو نقد ہے رسول اللہ کو مقبول نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اتقوا اللہ اتقوا اللہ فی اصحابی کیوں لا تتخذوہم غرضا من بعد, میرے بعد ان کو حدف ملامت نہ بناؤ. من احبہم فبحبی احبہم, جو ان سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت کی خاطر ان سے محبت رکھتا ہے, لیکن وہ میرے محبوب ہیں. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم, جو ان سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور اللہ نے تو ایسا طریقہ استعمال, حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر قرآن کے اندر ہے منافقین کے بارے میں. پہلے دوسرے ہی رکوع ہے سورہ بقرہ کا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا ایمان لوگ لائے ہیں, لوگ اس وقت ایمان والے کون تھے علاوہ صحابہ کے, جوڑ کھا رہے ہیں, تو گویا کے مطلب یہ ہے کہ آمنو کما آمنت الصحابہ, جماعت صحابہ جیسا ایمان لائی ہے اور رسول اللہ ان کے ساتھ ایمان لاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انومنو کما آمنت الصفحہ, ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں, ٹھیکنی عقل کے لوگ. اب اللہ کو صحابہ کو سفہا کہنے پر کتنا غصہ ہے اس کا رد فرماتے ہیں, اور کتنی قوت کے ساتھ اللہ رد فرما رہا ہے. فرماتے ہیں اعلی, حرف تنبیہ ہے, کان کھول کر سن لو, متنبہ ہو جاؤ, ہم تن گوش بن جاؤ. انہم ہم السفہاء, ان حرف تحقیق کہتے ہیں, محقق بات یہ ہے, عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ان دو اسموں پر داخل ہوتا ہے. پہلا اسم انہ کا اسم ہے, پہلا اسم انہ کا اسم کہلاتا ہے, دوسرا خبر. عام طریقے پر یہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے. مبتدا اصل ہے نحو میں کہ معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو. اگر خبر بھی معرفہ ہو تو اس میں حصر اور تخصیص ہوتی ہے. ہو الرحمن کا آیا ہے, مطلب کہ اللہ ہی رحمان ہے, ہو اللہ, اللہ ہی اللہ ہے. اب دیکھیے قرآن کیا, اللہ کان کھول کر سنو, ان محقق بات یہ ہے کہ وہ, پھر وہ کے لیے اور تاکید کے لیے ہم دو بار, انہم ہم وہ, ہاں وہ, اور پھر خبر جو نکرہ ہونی چاہیے تو اسے معرفہ لائے, السفہاء حسر, ہاں وہی لوگ سفہاء. کتنی انہوں نے تو ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے سفہاء, لیکن صحابہ کو سفہا کہنے پر اللہ کو کتنا غصہ ہے. انداز تعبیر ہے, اللہ کان کھول کر سن لو, محقق یہ ہے کہ وہ, ہاں وہی سفہا ہے. اگلا جملہ ولکنہم لا یعلمون, یہ صرف تو حد کر, لیکن وہ جانتے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ارے بھائی کوئی کھڑے ہو کر بہانہ کرے وہ پتہ نہیں کہ بہانہ کر رہا ہے, پیشاب کرے پتہ نہیں کہ پیشاب, کیا کہتے ہو؟ پاگل ہے, دیوانہ ہے, عقل ختم ہوگا. اللہ کہتا ہے صفی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ صفی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیوانے اور پاگل ہو گئے. صحابہ کی شان میں گستاخی, چونکہ مسئلہ صحابہ کا دین سے جڑا ہوا ہے, قرآن کی آیات سے جڑا ہوا ہے, ان کی شان میں گستاخی, یہ تو دین کی جڑوں کو تزلزل پیدا کرنا بہت خراب چیز ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بچیوں سے بھی اور علماء سے بھی کہ اس مسئلے پر بڑی قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, دلائل سے اس کو پیش کرنا چاہیے, قرآن حدیث سے. اگر نہیں کیا جائے گا تو آنے والے دنوں کے اندر, جو دن قیامت سے قریب ہو رہا ہے, تو اور زیادہ فتنہ و فساد جنم لے رہے ہیں, کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے گا؟ اس لیے مدارس کو خاص طریقے کے اوپر, صرف تعلیم ہی نہیں ہے مسئلہ, بلکہ دنیا کے اندر احقاق حق اور ابطال باطل, یہ تو مدارس کا بنیاد ہے, بغیر اس کے تو ان میں طاقت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے اس کام کو کرنا چاہیے. میں پڑھنے والی بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, اور یہ بات ثابت کریں اپنی زندگی سے اور اپنی کوشش سے کہ متقدمین کو متاخرین پر فضیلت ہے, اور وہ تین متقدم جن کو طبقہ صحابہ اور طبقہ تابعین اور طبع تابعین کہا جاتا ہے, یہ تو طبقات قیامت تک آنے والے طبقات کے مقابلے کے اندر, چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی خیریت کی شہادت دی ہے, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس لیے ان کو جو فضیلت اس نفس کی بنیاد پر حاصل ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے, اور امت مسلمہ کا 1400 سال سے یہی عقیدہ ہے. اس لیے اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے, لکھ کر پڑھ کر سمجھ کر اس عقیدے کو بڑھانا چاہیے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت کے سامنے ہمیشہ سرنگوں رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں دین اسلام کی حفاظت اور صحیح طور پر پیش کرنے کی سعادت اللہ عطا فرمائے, اور قبولیت سے سرفراز کرے.